الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا لا تجعلنا من الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون آمين يا رب العالمين حضرات آپ سے ڈیڑھ ماہ کے بعد تقریبا ملاقات ہو رہی ہے اس مرتبہ پاکستان سے میری کل غیر حاضری 41 دن کی رہی اس میں اکثر حصہ امریکہ میں کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں صرف ہوا ہے آخری دو ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے حجاز مقدس میں گزرے ہیں جو میرا ارادہ تھا خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا اور حج سے مشرف کیا امریکہ میں تقریباً 25 دنوں میں جو کام بھی ہو سکا ہے اس کی کوئی تفصیل اس وقت بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے صرف اس قدر عرض کر دوں کہ بہت شدید مصروفیت وہاں رہی ہے
اس سے پہلے کبھی کسی دورے میں اتنی شدید مصروفیت میری نہیں رہی. دو جگہ پر تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام باقاعدہ کیمپ وہاں منعقد ہوئے 5-5 دن کے, ایک کینیڈا میں اور ایک یونائیٹڈ اسٹیٹس میں انڈیانا پولیس میں. اس کے علاوہ مونٹریال اور ٹورنٹو, دو شہر کینیڈا کے, اور شکاگو اور نیو یارک اور سان فرانسسکو, یہ اسٹیٹس کے, ان میں بھی تقاریب ہوئی ہیں. اس کے ضمن میں کوئی نئی بات مجھے عرض نہیں کرنی, انشاءاللہ تعالی اس کی رودات جو ہے آئندہ نصاب میں آپ کے سامنے آ جائے گی. حجاز مقدس میں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد جو آخری دن ہوتا ہے 12 ذی الحج, جبکہ منا سے واپسی ہو جاتی ہے, قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ 12 تاریخ کو بھی واپسی ہو سکتی ہے منا سے, اور 13 کو بھی ہو سکتی ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. تو بس روانگی سے کچھ دیر پہلے مجھے بہت شدید بخار ہوا, ہائپر پائریکسیا جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں, وہ بخار پھر 5 دن مسلسل میرا رہا ہے, 106, 105, 104, بمشکل وہ برف کی پٹیاں وغیرہ لگا کے اور کچھ دوائیں کھا کے اسے کچھ نیچے لاتے تھے, پھر وہ اوپر چڑھتا. 4.25 درجے کے بخار میں ہی میں نے پھر جدے میں اپنی جائے قیام سے جدے کے ایئرپورٹ تک میں نے سفر کیا ہے, لیکن اللہ کا بڑا یہ فضل ہوا کہ اس کے بعد سے بخار ہلکا ہونا شروع ہو گیا. اس لیے جمعے کو میں یہاں آ چکا تھا, لیکن یہ کہ نقاہت اس درجے شدید تھی کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ میں یہاں آ کر گفتگو کر سکتا. امید غالب یہ تھی کہ اب بخار ہلکا ہو گیا ہے تو 2-3 دن میں بالکل اتر جائے گا, لیکن افسوس یہ ہے کہ تا حال 100, 99, قومی 100, بلکہ آج تو 100 سے بھی کچھ اوپر ٹیمپریچر جو ہے وہ میرا چل رہا ہے. ایک مرتبہ تو آج بھی ہمت جواب دینے لگی تھی, لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ پچھلی مرتبہ بھی احباب کو مایوسی ہوئی ہے, تو جیسے بھی بند پڑے آج ضرور حاضری ہو جائے. میں اللہ تعالی کی مدد کی امید پر حاضر ہو گیا ہوں. ویسے یہاں جو ہمارے ایک معروف دانشور ہیں سراج منیر صاحب, جو اس وقت ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں, ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. جب میں نے بتایا کہ مجھے اتنا شدید بخار رہا ہے تو انہوں نے کہا مبارک ہو. میں حیران ہوا کہ یہ بخار کی مبارک دے رہے ہیں. وہ کچھ عرصے رہے ہیں سعودی عرب میں, انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کے بدوؤں میں یہ روایت مشہور ہے کہ اگر حج کے بعد تیز بخار ہو تو یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے, لہذا انہوں نے اس بخار کی مجھے مبارک بات دی. بہرحال ویسے تو یہ کہ اصل میں حج کے ضمن میں یہ بات جان لیجئے کہ خود انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ حج میرا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میرا احساس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام کوتاہیوں کے باوجود شرف قبول سے نوازا, لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر یہ بخار بھی علامت ہے حج کے قبولیت کی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہرحال اس کے مقابلے میں بہت کم قیمت ہے. حج کے ضمن میں ایک تاثر میرا اس مرتبہ, یہ اس مرتبہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ حاضری ہوئی ہے, یہ میری 5ویں حاضری تھی, لیکن اس سے پہلے کبھی یہ تاثر میرا نہیں تھا جو اس مرتبہ ہوا ہے. اس میں آپ حضرات کو شریک کرنا چاہوں گا. ویسے تو یہ ہے کہ حج کی برکات اور حج کے معاملات ایسے ہیں اکثر و بیشتر کہ جو انسانی بیان کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں. میں نے اس سال حج کے ایک گروپ سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میثاق میں چھپ جائے گی, تازہ پرچے میں وہ چھپ گئی ہے جو اس وقت تک تازہ ہے, بہت سے حضرات کے نگاہوں سے گزر چکی ہوگی کہ حج میں بہت سے اپال تو ایسے ہیں جن کی کوئی علت, کوئی حکمت, کوئی غایت ہمیں معلوم نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل حکمت ہی یہ ہے کہ آنکھیں بند کرو اور رسول کا اتباع کرو. یہاں عقل جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کر, جیسے کہ اقبال کے اس شعر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اس عقل ہے محو تماشائے لبے بامر. متعدد جو مناسک ہیں حج کے وہ اس نوعیت کے, مثلا زمین جمرات ہے, ہمارے پاس کوئی بھی مستند بنیاد موجود نہیں ہے کہ یہ پتھراؤ کیوں کیا جاتا ہے, کنکر کیوں مارے جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا. اسی طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول مشہور ہے, انہوں نے بوسہ دیتے ہوئے یہ کہا خطاب کر کے حجر اسود کو کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے اور کچھ نہیں, تیرے اندر کوئی الوہیت نہیں, تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا. تو معلوم ہوا کہ ایک غایت اتباع ہے, انتہائی اتباع, کہ جہاں عقل جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور کسی کی پیروی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی پیروی کرنا ہی اپنی جگہ پر مطلوب و مقصود ہے. یہ معاملات ایسے ہیں کہ اب ان کے ضمن میں کوئی زیادہ گفتگو کا یہ موقع بھی نہیں ہے. اس سے پہلے میرا ایک تاثر تو رہا تھا جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حج کے مشاہدے سے انسان کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم کی, کہ آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں لاکھوں افراد کا اس طرح دیوانہ وار ان کی جو حرکت ہے, ان کا جو سفر ہے, ان کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے, شدائد ہیں, مصائب ہیں, دھوپ کی سختی ہے, لیکن لاکھوں افراد ہیں تو وہ حرکت میں ہیں. دنیا میں, آج کی دنیا میں اتنا بڑا کوئی مذہبی اجتماع اور موجود نہیں. پھر یہ کہ جس طرح سے مختلف قومیتیں, مختلف رنگتوں کے لوگ, مختلف بولیاں بولنے والے لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں نسل آدم جتنے حصوں میں منقسم ہو چکی ہے, نسلی اعتبار سے, لسانی اعتبار سے, رنگ اور شکل و صورت کے اعتبار سے, کوئی بھی حصہ ایسا ہو کہ جو وہاں اس وقت موجود نہ ہوتا ہو, وہاں آپ کو افریقہ کے انتہائی کالے لوگ بھی مل جائیں گے, آپ کو یورپ کے اور شام اور ترک یہ انتہائی ترک و سفید لوگ مل جائیں گے, آپ کو انتہائی زرد رو قسم کے لوگ انڈونیشیا, ملائیشیا, انچینی وہ لوگ مل جائیں گے. کوئی قومیت, کوئی نسل, کوئی زبان روئے عرضی کی ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت وہاں موجود نہ ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ روح نکل چکی تھی, وہ بات نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم کی, یہ اگرچہ کھنڈر ہیں لیکن کتنی جگہ پر یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے عظمت کا اسلام کی اور ملت اسلامیہ کی. یہ تاثر تو پہلے بھی بارہا ابھرا ہے, اس مرتبہ میرا تاثر ذرا اس سے آگے بڑھ کر تھا کہ یہ جو اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہزار ہزار روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں, مشقتیں جھیلتے ہیں, زمین پر سو رہے ہیں, زمین کے اوپر خاک نشینی ہے, نہایت یعنی سمجھیے کہ دولت مند لوگ ہیں اور ملینئرز ہیں, لیکن وہی دو چادریں ہیں کہ جو سب کے جسم پر ہیں, یہ سب جو دیوانہ وار حرکت میں ہیں, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان کی حقیقت موجود نہیں, یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ کسی نہ کسی درجے کا ایمان موجود ہے, ورنہ یہ کہ اس طرح سے لوگ دیوانہ وار اتنے فاصلے طے کر کے وہ مشقتیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ تمازت جو دھوپ کی اس وقت وہاں تھی, عرفات میں تو پھر بھی کچھ تھوڑا سا صبح کے وقت ذرا کچھ ابر کی سی کیفیت تھی, اس کا اثر جو ہے وہ سپہر تک باقی رہا ہے, لیکن منا کے تین دن جو ہے انتہائی شدید تباہ, اور اسی میں لوگ جو ہے وہ کنکریاں بھی مار رہے ہیں اور ننگے سر گھوم رہے ہیں اور ساری سختیاں برداشت کر رہے ہیں. تو جسے میں کہتا ہوں کہ غیر شعوری ایمان, شعوری ایمان نہیں ہے لیکن غیر شعوری ایمان موجود ہے, کہیں کل کی گہرائیوں میں کچھ نہ کچھ یقین کا معاملہ ہے اللہ پر, آخرت پر, رسالت پر, قرآن پر, ان عبادات پر, ورنہ یہ ہے کہ اتنے شدائد اور اتنی سختیاں جھیلنے کے لیے تو انسان تیار نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ شعور کی سطح پر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. پھر یہ کہ اس کے جو فرائض ہیں اس کا شعور نہیں ہے, ان ریچولز تک ہی معاملہ رہ گیا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ شعور پیدا کر دیا جائے, اگر لوگوں کے سامنے بات آئے کہ یہ ہے اصل دین اور یہ ہے اس کے اصل تقاضے, تو ایک امید کی سی کیفیت جو ہے وہ کچھ اس مرتبہ میں نے خاص طور پر محسوس کی ہے, ایک مثبت سا تاثر. وہ میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے بھی علم میں لاؤں, اور اس سے جو بھی اللہ تعالی ہمیں کچھ کام کے لیے ایک حوصلہ عطا کر سکے اللہ تعالی وہ ہمیں عطا فرمائے. میں نے جو آیات آج کے لیے منتخب کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج ان تمام 10 آیات کا جو سورہ انفال کی میں نے پڑھی ہیں اور آپ کے سامنے یہ موجود ہیں, ان سبھی کا انشاءاللہ ترجمہ میں کروں گا. لیکن گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کی جو مرکزی آیت ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ڈرو اس فتنے سے, اس عذاب سے, اس سزا سے جو تم میں سے صرف انہی کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا, صرف وہی اس کی گرفت میں اور لپیٹ میں نہیں آئیں گے, بلکہ وہ عذاب عام ہوگا, اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو کہ اللہ تعالی عقوبت میں, سزا میں نہایت سخت. یہ قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے ہے. ایک طرف تو یہ کہ اختتام ہو رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. عقاب ہی سے لفظ بنا ہے عقوبت, سزا. شدید کا لفظ ہر مسلمان جانتا ہے, ہر اردو بولنے والا. اللہ تعالی عقوبت میں بہت سخت ہے, جہاں وہ غفور ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, بندوں کے حق میں نہایت مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, وہاں وہ عزیز الانتقام بھی ہے, شدید انتقام لینے والا, شدید العقاب بھی ہے, بہت سخت سزا دینے والا. یہ سخت سزا ایک تو آخرت کی سزا ہے, اور وہاں آپ یہ جان لیجئے کہ اکثر و بیشتر جو معاملہ ہوگا وہ خالص انفرادی سطح پر ہوگا. ہر شخص کا ججمنٹ وہاں ہوگا خالص انفرادی سطح پر. تم کیا کر کے لائے, تمہیں ہم نے کیا دیا تھا. جیسے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر شخص وہاں اکاؤنٹیبل ہوگا, رسپانسیبل ہوگا اپنی وسعت کے اعتبار. اب یہ وسعت جو ہے بہت جامع لفظ ہے, اللہ نے کس کو کیا صلاحیت دی ہے اللہ جانتا ہے. بسا اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیت ہے. یہ ایک عام تجربہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو خود اس پر کھلتا ہے, انکشاف ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت تھی, میرے اندر یہ استعداد تھی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیپ نہیں کیا گیا, ڈیزرو ہے ٹیپ نہیں کیے گئے, قوتیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کس کو کیا دیا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کس کو کن حالات میں پیدا فرمایا, اس کے لیے کیا سہولتیں نیکی کے لیے رکھی, یا اس کے لیے کیا رکاوٹیں جو ہے نیکی کے راستے میں اس کے لیے پیدا کی, یہ اللہ جانتا ہے. اور ہر شخص سے خالص انفرادی سطح پر محاسبہ ہوگا. جو گیون سرکمسٹانسز تھے, یا جو بھی گیون فیکلٹیز تھی, جو صلاحیتیں دی گئی تھی, جو استعدادات دی گئی تھی, اس کے مطابق اللہ حساب لے گا. وہاں وہ اجتماعی حساب نہیں ہے, اگرچہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ امتوں کا محاسبہ بھی ہوگا, لیکن وہ محاسبہ اس اعتبار سے ہے کہ ہر امت پر گواہی دے گا اس امت کا رسول کھڑا ہو کر, پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے, سرکاری گواہ کی حیثیت سے, کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا. اب یہ ذمہ دار ہے, یہ اکاؤنٹیبل ہے, یہ ریسپانسیبل. یہ گواہی جو ہے قرآن مجید میں اس کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے, بالخصوص سورہ نساء کی 40ویں آیت, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جس دن کے ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. آپ کو اپنی اس امت پر گواہی دینی ہوگی کہ اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا. بس اس درجے میں تو ایک کلیکٹو معاملہ ہے, آگے ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اس کا ذکر کر دیا گیا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا اور اسے اپنی جواب دہی کرے۔ کسی کو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا علیکم انفسکم لا یغرکم من ضل اذا ہدیتم، تم پر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی، کوئی کتنا بھی گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی تمہیں اللہ کے ہاں کوئی مضرت نہیں پہنچائے۔ تمہارا بیٹا گمراہ ہو جائے، تمہارا باپ گمراہ ہو، تمہارے بھائی گمراہ ہوا کرے، تمہاری یہ ذمہ داری تو ہے کہ تم نے کتنا سمجھایا، تم نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، اس کے لیے تو جواب دے تم ہوگے۔ لیکن اگر اپنی ذمہ داری ادا تم نے کر دی ہے اور پھر چاہے پوری دنیا گمراہی پر جمی رہے، کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر نہ آئے، اس سے تمہیں کوئی غزل نہیں پہنچے گا۔ اگر تمہارا اپنا حساب تھا، تم جو کچھ کر سکتے تھے اگر تم نے وہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سرخرو ہو جاؤ۔ تو وہاں کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، وہ خالص انفرادی۔ لیکن اس دنیا میں معاملہ ہوتا ہے اللہ کی حکومت کا جو اجتماعی سطح پر ہوتا ہے، وہ قوموں اور امتوں کی سطح پر ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو ہیں جس کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس قرآن ہی کے بدولت فیصلے ہوں گے قوموں کے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کی وجہ سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، اور اسی کو ترک کرنے کے باعث قوموں کو ذلیل و خوار بھی کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں کا جو عروج و زوال ہے اور یہاں پر جو اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ظہور ہوتا ہے، وہ در حقیقت قوموں کی جو مجموعی کارکردگی ہے، ان کا جو مجموعی طرز عمل ہے، جو ان کا کلیکٹو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس کے ضمن میں قرآن مجید کی سخت ترین آیت ہے کہ اگر کسی قوم میں بحیثیت مجموعی فساد رونما ہو جائے، کوئی قوم بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ سے خیانت کا ارتکاب کرے، یہ لفظ آ رہا ہے ان آیات کے اندر، لا تخون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی بازی بازی، باری سے بابا ہم بازی، ایک دوسرے سے خیانت کرنا، کہاں اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت کرنا۔ تو تم اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے دین سے خیانت کرو گے، وعدہ خلافی اللہ سے کرو گے، تم جان لو کہ پھر اس کی سزا بہت سخت ہے اور اس کی سزا اس دنیا میں مل کر رہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورہ توبہ کی وہ تین آیات سنا چکا ہوں کہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی شکل میں جو سزا دنیا میں ملتی ہے، وہ اجتماعی طور پر نفاق پیدا کر لیا جانا ہے، کسی قوم کے اندر اجتماعی سطح پر نفاق پیدا ہے۔ چنانچہ وہ تین آیات بہت ہی لرزا دینے والی ہیں کہ وہ منافقین کے تذکرے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں وہ بھی ہے، ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، عطا فرمائے گا، ہمیں غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں دولت لٹائیں گے، صالح بن جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، بَخِلُوا بِهِ، تو اب وہ اس کو بخل کر کا رویہ اختیار کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، سب وعدے بھول گئے، اعراض کیا، رخ پھیر لیا، روگردانی کی۔ اب کس کی سزا کیا دی، فَعَاقَبَهُمْ، وہی لفظ عقوبت جو یہاں پہ آیا، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہی باب افعال سے ماضی کا جو صیغہ بنا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا، اور یہ نفاق اب دائمی نفاق اس دن تک رہے گا جس دن تک کہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یہ اب غائب ہونے والی شے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں پہ مسلط کیا ہے۔ لہذا یہ وہ مرض ہے کہ جو اب اس کا ازالہ نہیں ہو پائے گا، الا یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی، اور جو وہ جھوٹ بولتے تھے اس کی پاداش۔ یہ جو اجتماعی سطح کا عذاب ہے، یہ ہے کہ جس کے مظاہر ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں۔ آج سے آپ کو معلوم ہے 15 سال پہلے اتنا زبردست کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا تھا، اگر ہمارے اندر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہوتا، ہوش میں آنے کا کوئی امکان ہوتا، تو اس سے بڑی انسان کی آنکھوں کو کھول دینے والی بات اور کوئی نہیں ہوتا. آج بھی صبح نماز میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ جمعہ کی فجر کی نماز جماعت میں آپ پہلی رکعت میں سورہ الاسلامی مسجدہ پڑھا کرتے تھے, اس کی وہ آیت جو ہے وہ جب آج دوبارہ سامنے آئی تو ذہن منتقل ہوا اسی حادثہ فاجعہ کی طرف. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل قانون ہے, اس کا قاعدہ ہے کہ قوموں پر وہ عذاب آخری عذاب بھیجنے سے پہلے کوئی پہلے چھوٹا عذاب نازل فرماتا ہے تاکہ اگر جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے, اگر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے تو وہ بروئے کار آ جائے, ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائے, اگر اپنی اصلاح کر سکتے ہو تو کر. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہمارا وہ عذاب ادنا بھی بہت بڑا تھا, اس اعتبار سے اسے ادنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ملک ختم نہیں ہوا تھا, ایک بہت بڑی شکست کا کلنکا جیتا ہمارے ماتھے پر لگا, ہمارے 100,000 کڑیل جوان ہندو کی قید میں رہے, اتنی بڑی رسوائی اس بر صغیر میں جو قوم 1,000 برس تک حکومت کرتی رہی اس کا یہ حشر, یہ حشر تو اس کا انگریز کے دور میں نہیں ہوا تھا کہ جو اس دور میں آ کر ہوا یہ سب. لیکن یہ کہ جو کچھ اس کے بعد حالات ہمارے تھے آپ کے لیے سرے منہ ہمارے طرز عمل میں کوئی فرق واقعی نہیں, ہر شخص اپنے گریبان میں جھانے, کوئی فرق اس کے معمولات میں آیا, کوئی اس نے زندگی کے اپنے نقشے جو ہے ان سے میں کوئی تبدیلی کی ہے, کوئی دلچسپیوں میں کمی آئی ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی, کوئی شب و روز کے انداز کے اندر کوئی فرق واقع ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اتنے بڑے حادثے سے بھی اتنا حادثہ ہے خون چکان جو ہے اس سے بھی ہم ہوش میں نہیں آئے. اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے میں نے تو 1982 میں خط لکھا تھا ریاض صاحب کے نام جس میں نشاندہی کر دی تھی اور آپ سب اگر آج جانتے ہیں, 12 میں نے یہ کہا کہ پاکستان اب یہ بچا کھچا پاکستان وٹ ریمینز آف پاکستان, اب اس کے لیے سب سے بڑا ڈینجر اسپاٹ جو ہے وہ سندھ, فرنٹیئر کا معاملہ وہ نہیں رہا, بلوچستان سے بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے, اگر ہے تو باہر سے ہے اندر سے نہیں, ویسے بھی بلوچستان میں آبادی بہت کم ہے, پھر یہ کہ وہاں پر کچھ خوشحالی جو مادی آئی ہے اس سے بہرحال اب وہ بات نہیں رہی ہے کہ کسی قبائلی سردار کے کہنے پر وہ پہاڑیوں پر چڑھ جائیں گے, اس لیے کہ اب وہاں پر بالعموم جو ہے خوشحالی, اس اعتبار سے اب پاکستان یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان جو اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ علامہ اقبال اس پاکستان سے زیادہ سوچ بھی نہیں پائے, ان کے الفاظ جو ہے خطبے میں جو ان کا خطبہ الہ آباد مشہور ہے, ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ, ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا. 1930 تک حالات یہ تھے 1930 تک کہ اس سے آگے علامہ اقبال بھی کہہ نہیں سکے, یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ 1947 کے ریزولوشن میں نارتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ یہ دو حصے جو ہے ان کا ذکر کیا گیا. تو اب بھی اللہ کے فضل سے وہ پاکستان کے جس کا کہ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں ذکر کیا تھا موجود, اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ وہ پاکستان ہے جو اس صنم خانہ ہند میں پہلا پاکستان بنا تھا. جب محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو اس وقت در حقیقت یہی پاکستان جو اس وقت کا ہے سوائے کچھ شمالی علاقوں کو آپ چھوڑ دیجئے تو یہی در حقیقت وہ پہلا پاکستان تھا جو صنم خانہ ہند میں وجود میں آیا تھا. یوں سمجھئے کہ تاریخ جو ہے 1200 سال پیچھے چلی گئی, لیکن پھر بھی کم سے کم یہ کہ اس جگہ پر ہمارے قدم موجود ہیں کہ جہاں سب سے پہلے اس بر صغیر میں اسلام نے قدم جمائے تھے. لیکن اس کی بھی ناقدری کا جو عالم چلا آ رہا ہے اس میں بھی ہم نے جس طریقے سے ثبوت دیا ہے اپنے اجتماعی طرز عمل کا, میں حکومت یا اپوزیشن کے انداز میں بات نہیں کر رہا, کسی خاص سیاسی جماعت کا تذکرہ نہیں کر رہا, یہ در حقیقت ہمارا قومی جرم ہے, اس میں ہر ہر فرد شریک, اس سے کوئی شخص بھی بڑی اسلم نہیں ہے الا یہ کہ کوئی شخص ہو کہ جس نے تن من دھن اپنا لگا دیا ہو اللہ کے دین کے لیے, وہ تو اس سے بڑی ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا, لیکن یہ ہے کہ اس کے سوا ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے مجرم ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں آیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی تو اس میں بہت سے لوگ تھے کہ جو اس ریلے میں بہہ گئے تھے سیلاب میں, اس کے اندر بہت سے لوگ تھے کہ جو بہ گئے. لیکن والذی تولا کبرہ, ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس نے سب سے بڑا گناہ جو ہے اس نے کمایا تھا, عبداللہ ابن ابی. اسی طریقے سے یقیناً ہمارے ہاں افراد ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر ذمہ دار ہیں, یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو کم ذمہ دار ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے معاملہ اجتماعی قومی سطح پر, اور یہ جو بھی صورتحال ہوئی ہے 87 میں, جو کچھ توڑ پھوڑ اور ہنگامے اور فسادات سننے ہوئے تھے, کتنے گہرے زخم آئے تھے. زخم مندمل بھی ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نشان باقی رہتے ہیں, سکارز رہتے ہیں, دلوں میں زخم پڑتے ہیں, وہ اندر ہی اندر سلگتے ہیں, وہ ناسور بنتے ہیں. اب پھر جو کچھ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران سندھ میں ہوا ہے خاص طور پر, باقی جگہوں پر تو کوئی حادثہ ہو گیا, لاہور میں ہو گیا, لیکن یہ کہ اکثر وہ بیشتر وہ تحریک سیاسی تحریک ہے جو چل رہی ہے. لیکن یہ کہ سندھ میں جو تخریب کاری بھی ہوئی ہے, جس طریقے سے توڑ پھوڑ ہوا ہے, جس طرح نظام مواصلات کو برباد کرنے کی کوشش ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ابھی کسی بڑے پیمانے پر کم سے کم بیرونی مداخلت جو ہے اس کا ثبوت موجود نہیں. یقیناً ہندو تخریب کار وہاں موجود ہے, پاکستان کے اندر بسنے والا ہندو بھی ہے, باہر کا ہندو بھی آیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی بڑے پیمانے پر ابھی کوئی وہاں پر انٹرفرنس نہیں ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں صورتحال پر حکومت نے اس پر قابو بھی پا لیا ہے. لیکن یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ زخم اور لگ گئے ہیں, یہ زخم جو ہے دلوں کے اوپر لگے ہیں, خون آخر ایک صوبے کے اندر بہا ہے لوگوں کا, لوگوں نے جانے دی ہیں. وہاں ڈاکو بھی ہیں لیکن ڈاکوؤں کے ساتھ تخریب کار بھی ہیں, وہاں وہ ڈسگرنٹلڈ پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں کہ جو اب وہ ڈاکوؤں کا رول پلے کر رہے ہیں, ہر طرح کا وہاں پر معاملہ موجود ہے. اس طریقے سے اگر یہ بے بے یہ چرکے لگتے رہے تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے پیمانے پر کوئی بیرونی جو ہے مداخلت ہو جائے. اس صورت حال سے جو نقشہ سامنے آتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ بہت ہی غور و فکر کا ایک لمحہ فکریہ ہے, سوچے معاملہ کیا ہے, صورت ہے کیا. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اس پاکستان کو کچھ ہوا تو صرف سندھیوں پر تو پھر مصیبت نہیں آئے گی, میرے نزدیک تو سب سے بڑی مصیبت پنجاب پر آئے گی. اس لیے کہ سندھ تو پھر بھی وہ ساحل سمندر کے اوپر ہے, اس کا بیرونی دنیا کے ساتھ ایک تعلق ہے, سندھ کے ساتھ ہمدردیاں بہت سے قوموں کی موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ پنجاب, اللہ بچائے اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس پاکستان کو کچھ ہو گیا تو یہ پنجاب جو ہے اس میں شاید 150 برس پہلے کی سکھا شاہی کا دور جو ہے وہ لوٹا ہے. قادیانی اور سکھ سازش جو ہے وہ مل کر اس حصے کا جو بھی حشر کرے گی اس کا آپ تصور کریں گے تو کافتا ہے. اس لیے کہ یہ دو طبقات ایسے ہیں, ان کے تمام اکثر و بیشتر جو ہولی مقامات ہیں, مقدس مقامات, وہ یہ پنجاب میں ہیں, مغربی پنجاب میں, اور قادیانیوں کا مرکز جو ہے وہ مشرقی پنجاب میں. ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہو جانا اور ہمارے ہاں یہ قوت جس قدر موجود ہے تاحال آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ کسی اس قسم کے مرحلے میں کوئی چھوٹی سی تعداد میں کوئی اقلیت لیکن منظم ہو, مربوط ہو, وہ فیصلہ کن ہو جائے گا. یہ صورتحال, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اگر کوئی پنجاب میں یہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں ہو رہا ہے, یہاں چین ہے, یہاں چین کی بنسری ہم بجا رہے ہیں, یہاں تو چند سر پھرے ہیں وہ کچھ تحریک چلا رہے ہیں, زور بھی ٹوٹ رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ چیزیں اطمینان کی اصل بنیاد نہیں بن سکتی. صورت حال کو سمجھنے کی ضرورت, معاملہ ہے کیا. اس معاملے میں چونکہ میری بعض چیزوں سے کچھ مغالطے بھی پیدا ہوتے رہے, میرے بزرگوں کو بھی کچھ شکایت ہوئی, کچھ دوسرے احباب کو بھی شکایت ہوئی, میں اس سلسلے میں چند منٹوں میں اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے واضح الفاظ میں رکھ دینا چاہتا ہوں. میرے نزدیک یہ صورتحال جس سے ہم دو چار ہیں, یہ عدم استحکام ایک لفظ کافی ہے اس کے لیے. پاکستان کی یہ اس موجودہ پاکستان کی انسٹیبلٹی, عدم استحکام, اس کے دو سبب. ایک سبب بنیادی ہے, اصلی ہے, وہ اصل سبب ہے, اور دوسرا ثانوی ہے. جب کوئی انسان کسی وجہ سے کمزور ہو جائے تو اور بہت سے عوارض بھی اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اس لیے کہ بنیادی طور پر ریزسٹنس اس کی کمزور ہو چکی ہوتی ہے. لیکن وہ اصل مرض جو ہے جو اندر سے اس کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے, دیمت کی طریقے سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے, ہر معالج جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس مرض کا سراغ لگا. اگرچہ فوری طور پر جو بھی صورت حال ہے, اگر کسی کو 106 بخار ہو گیا ہے تو بخار کی اس دہرانی کیفیت کو بھی اس وقت قائل کرنا لازم ہے. باقی یہ کہ انویسٹیگیشن ہوتی رہیں گی، تشخیص ہوتی رہے گی کہ اصل سبب کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، لیکن اس کیفیت سے مریض کو نکالنا فوری طور پر نہ دیجیے. اس اعتبار سے بعض اوقات ثانوی جو اسباب ہوتے ہیں وہ اہم تر ہو جاتے ہیں، اور ان کو فوری طور پر ٹیکل کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. لیکن ہر ماہر معالج جانتا ہے کہ وہ بہرحال ثانوی ہے، اصل سبب کا جو ہے، اصل جو عارضہ ہے اس کی جب تک جڑ نہیں کٹے گی معاملہ درست نہیں. اسی تشبیہ سے سمجھیے کہ ہمارے مرض کا اصل سبب کیا ہے. ایک جملے میں یہ ہے کہ جس مقصد سے ہم نے یہ ملک بنایا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. ہم نے غداری کی، ہم نے وعدہ خلافی کی. ہم نے یہ ملک بنایا اسلام کے نام، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے بر صغیر کو تقسیم کروایا. تقسیم جو ہے وہ بہت حد تک آرٹیفیشل تقسیم، مصنوعی تقسیم. پنجاب کے میدان جس طریقے سے تقسیم ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے. دریا تقسیم ہو گئے، دریا بیچ دیے گئے، جس کو کہا جا رہا ہے آج ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں کہ پنجابی تو اپنا دریا، اپنے دریا بیچ چکے ہیں. یہ سندھ تو در حقیقت ہمارا، اس کا نام دریائے سندھ ہے، اور یہ در حقیقت اس کے پورے پانی کے اوپر ہمارا حق ہے، کسی اور کا کوئی حق نہیں. لہٰذا ہم کسی کو بھی اس ایک قطرہ پانی نہیں لینے دیں. بہرحال میں اس مسئلے پہ تو گفتگو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ ملک تقسیم کروایا، اور خالص مصنوعی طریقے پر. کوئی جغرافیائی حد بندی ہماری نہیں تھی، جس کو کوئی فطری جغرافیائی حد بندی کہا جائے، لیکن کس لیے کروایا ہے؟ بہت اعلیٰ نصب العین کے، بہت بڑے مقصد کے لیے. اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت بھی ہلکی تھی کہ ہم اس عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک روشنی کا مینارہ اس ظلم کدے عالم میں. اس وقت جبکہ کسی انسان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، انسانیت ٹھوکرے کھا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی وہ مادہ پرستانہ جمہوریت کی طرف جاتی ہے، کبھی بے خدا سوشلزم اور اشتراکیت کی طرف جا رہی ہے. نوع انسانی ٹھوکے کھا رہی ہے، در بدر کی ٹھوکے. حالانکہ اس کے پاس ہدایت موجود ہے، لیکن اس ہدایت کا کوئی عملی نمونہ نہیں. وہ نظری سطح پر ہے، وہ قرآن ایک کتاب ہے، اس کے سوا کوئی عمل کے اندر مظہر موجود نہیں. ہم نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا، اتنا بڑا دعویٰ کیا، اللہ سے اتنا بڑا وعدہ کیا کہ ہمیں وہ سرزمین عطا فرما کہ ہم اس میں تیرے دین کو عملاً قائم کر کے عہد حاضر میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. لیکن یہ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مرثیہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حقائق ہیں جو ہر شخص جانتا ہے. میں تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں، کتاب پوری آ چکی ہے، کہ یہ ہے صورتحال جو اصل سبب، اور اس کا ازالہ ہوگا اگر یہاں اسلام آئے، بالفعل آئے. اسلام آنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگ نمازی زیادہ ہو جائیں، یا لوگ زیادہ روزے رکھنے لگے، یا زیادہ حاجی جانے لگے، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ اسلام نے جو اصول عدل دیے، جو منصفانہ نظام دیا ہے، جو سیاسی حقوق عطا فرمائے، جو حریت نوع انسانی کو عطا فرمائی، جو معاشی انصاف عطا فرمایا، جو سماجی عدل عطا فرمایا ہے، اس کو قائم کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے. اس کو نافذ کرنے والوں کے ہتھیار ہیں نماز اور روزہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. کس چیز کے لیے مدد حاصل کرو؟ اس دین کے اقامت کی جد و جہد میں، اسے قائم کرنے کے لیے تمہارے اصل ہتھیار کیا ہے؟ نماز ہے اور صبر. روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، تلوار تمہاری نماز ہے. لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں کس لیے استعمال ہوں گی؟ اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس نظام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے. تو یہ ہے در حقیقت ایک جملے میں اصل سبب، اصل علاج. میرے بارے میں آپ یہ جان لیجئے، کم سے کم 20 سال سے تو میں یہاں لاہور میں ہوں. یہ بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی ہے، کچھ بولنے کی صلاحیت ہے، کچھ لکھنے کی صلاحیت ہے. یہی دو چیزیں ہیں جن سے انسان اپنا پولیٹیکل کیریئر بناتا ہے اس دنیا میں، انہی چیزوں کو داؤ پر لگاتا ہے. لیکن یہ کہ میں نے پورے شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کسی سیاسی مہم میں حصہ نہیں لینا، کسی سیاسی اتار چڑھاؤ میں، کسی بہتی گنگا میں کبھی ہاتھ نہیں دھونے، بلکہ اسی کام کے لیے پکارنا ہے. کچھ لوگ اٹھیں، جاگیں، ہوش میں آئیں، اور یہاں دین کو برپا کرنے، قائم کرنے کے لیے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، چاہے اس کے لیے مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تکلیفیں آئیں، فاتحے آئیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کس لیے کہا گیا تھا قرآن مجید؟ اپنے اوپر نافذ کرو اور پھر یہاں نافذ کرنے کے لیے ایک بنیاد مرسوس بن جاؤ، ایک قوت بن جاؤ، ایک طاقت بن جاؤ، جس کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہ ہو، جس کی کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہ ہو، جس کی کسی سے نہ سیاسی دوستی ہو نہ سیاسی دشمنی ہو، جس کا سارا تعلق صرف اسلام کے ساتھ. من احب للہ وآتى للہ، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی سے نفرت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، اور کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا. وہ شخص ہے کہ جس کے ایمان کے بارے میں حضور نبی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس نے ایمان کی تکمیل کر لی. بہرحال یہ ہے ایک جملے میں اصل سبب اور اس کا اثر. وہی ہے جس کے لیے میں پکارتا رہا ہوں، آج اسی کے زمن میں یہ آیات بھی میں آپ کو سناؤں گا. لیکن یہ ہے کہ ایک ثانوی سبب اس کا جو بن گیا ہے، جو بحرانی کیفیت اب اختیار کر چکا ہے، جس سے کہ اس کے مریض کے فوری اندیشہ ہے ہلاکت کا اور تباہی کا اور ختم ہو جانے کا، وہ اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے کام کرنا ہے ہمیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے گا تو شاید کچھ یہاں پر کام ہو سکے. لیکن اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ آ چکا ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ شاید بچا لیے جائیں. سورہ آراف میں جو فرمایا گیا ہے اصحاب الصف کے حوالے سے، جنہوں نے اپنے آپ کو لگائے رکھا اللہ کے دین کے لیے، باقی تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لیکن یہ کہ وہ ثانوی اسباب کیا ہے، ثانوی اسباب میں یقیناً ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس ملک میں سیاسی حقوق لوگوں کو نہیں دیے گئے. یہ ملک وجود میں آیا تھا ووٹ کے ذریعے، لیکن ووٹ کا یہاں پر استعمال نہیں ہونے دیا گیا. درداری سازشیں رہیں، محلاتی سازشیں رہیں، بیوروکریسی اور پہلے بیوروکریسی اور یہاں کے فیوڈل جو ہماری لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے، پہلے ان کا گٹھ جوڑ تھا اور اس کے بعد ہماری فوج کا گٹھ جوڑ جو ہے اس نے یہاں پر اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلط رکھا کہ یہاں پر وہ جو بھی تربیت ہونی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے، ذہن میں رکھیے، اگر وہ انتخابات یہاں ہوتے رہتے تو سیاسی تربیت ہوتی لوگوں کو. یہ عمل ایسا ہے کہ جو خود بخود آگے بڑھتا ہے، ان میں جو لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ خود بخود ایلیمنیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا جیسے کہ ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرو تو بڑی سے بڑی خبر جو ہے وہ اخبارات کے اندر لگوا لو اور بڑے سے بڑا انٹرویو اپنا چھپوا لو. یہ بات نہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی عوام کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ان کی خبریں جو ہے بڑے لمبے چوڑے ہاشیوں کے ساتھ ان کے بیانات چھپتے ہیں. یہ سب ایلیمنیٹ ہوتے کس طرح؟ اگر وہ عمل جاری ہے پھر تو جن کے اندر واقعتاً جن کے اوپر کچھ اعتماد ہوتا لوگوں کو، وہی برقرار رہتے اور باقی لوگ جو ہے میدان سے ہٹ جاتے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ سیاسی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا پہلا موقع جب آیا ہے ووٹ کے استعمال کا تو جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک دو لخت ہو گیا. اس لیے کہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ تلوار کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور تلوار کا استعمال اس کو آپ نے سکھایا نہ ہو تو وہ خود اپنے ہی خلاف شاید اس تلوار کو استعمال کر لے گا، اپنے ہی جسم کو مجروح کر لے گا. یہی ہمارے ساتھ ہوا کہ چونکہ مسلسل وہ تربیت نہیں ہوئی، لہذا جب وہ 1970 میں ایک مرتبہ ایسا آیا کہ کھلے عام اور پورے طریقے سے آزادی کے ساتھ ووٹ کا استعمال ہوا تو وہ صحیح استعمال نہیں ہو سکا، اس کا استعمال غلط ہوا اور وہ ہمارے لیے تباہ ہوئی. لیکن یہ بات اپنی جگہ سمجھ لیجئے، یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چل سکتی. پاکستان سعودی عرب نہیں ہے، پاکستان عرب امارات کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا ملک ہے، یہاں 8-10 کروڑ انسان آباد، یہاں بڑی تعداد جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی موجود ہے. وہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طریقے سے رہنے والے نہیں ہیں. کوئی شخص جو ہے انہیں زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتا. لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے اپنے حقوق کا، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں لیا جائے گا تو وہ پھر ٹیڑھی انگلیوں سے لوگ جو ہیں وہ بھی نکالتے ہیں، اور وہ پھر ملک کے لیے انتہائی خوفناک اور تباہ ہو سکتا. یقیناً یہ ایک سبب ہے ہماری اس بحرانی کیفیت. اسی طریقے سے معاشی نہ ہم والے نہ انصافیہ. ہمارے ہاں یہ جو چند خاندان ابھر کر آئے، کیسے ابھر کر آئے؟ ایک معمولی سی بات سمجھ لیجئے کہ فورن ایکسچینج ارن کرتا ہے ہمارا کاشتکار، اس کا خون پسینہ بن کر جو ہے زمین میں جذب ہوتا ہے، وہاں سے وہ فورن ایکسچینج، اور وہ فورن ایکسچینج الاٹ کر دیا جاتا تھا اتنے کروڑ کا اور اتنے لاکھ کا فلاں پارٹی کو فلاں پارٹی کو. وہی روپیہ کے جو مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت کا حامل ہے جب اسے الاٹ کر دیا گیا تو وہ اتنا سرمایہ ان غریبوں کا کمایا ہوا ان کو دے دیا گیا کہ نہیں دے دیا؟ ہماری ساری انڈسٹریلائزیشن اسی طور سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ سارا کنٹرول جو ہوا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ خاندان ہیں وہ اب سینکڑوں میں ہوں گے، پہلے وہ 30 شمار ہوتے تھے، اب وہ 300 ہوں گے، کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے تمام معاشی وسائل کے اوپر قابض ہو کر بیٹھے ہیں. ایک پہلی لعنت جو ہے ہمارے ہاں جاگیرداری کی موجود تھی، ایک دوسری لعنت جو ہے سرمایہ داری کی مسلط ہو گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کا رد عمل نہیں ہوگا؟ کیا لوگوں میں اس کا احساس و شعور پیدا نہیں ہوگا؟ 20ویں صدی کے آخری حصے میں آپ ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ لوگوں کے اندر اس احساس کو پیدا ہونے سے آپ کسی بھی طریقے سے روک سکیں. یہ اسباب ہیں ہمارے اس پوری بے چینی کی. اس پر تیسرا جو ہے یوں سمجھیے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اس بات نے کہ ہماری فوج صرف دو صوبوں سے، اکثر و بیشتر تو پنجاب سے ہے. اس کے اسباب میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، آپ کے نگاہوں سے گزرے ہوں گے، اس میں میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس کے بڑے گہرے اسباب. سندھی فوج میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انگریز نے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا، اس لیے کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سندھی کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں. پنجاب والے چونکہ اس سے پہلے بدترین حکومت میں تھے، سکھا شاہی کے شکار تھے، لہذا انگریز یہاں پر آیا تو ایک طریقے سے وہ ان کا نجات دہندہ بن کر آیا، فطری طرز عمل ہے. جبکہ سندھیوں سے 1843 میں جنگ کر کے حکومت لی. یہ سندھ جو ہے آخری جو تالپور خاندان ہے ان کی بڑی زبردست جنگ ہوئی، تب انگریز یہاں پر آئے، لہذا انہوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان میں بغاوت کے جراثیم ہیں دروازے بند کر دیے، اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ نان مارشل ریس ہے. جب آپ خود سوچئے کہ جب تقریباً 100 برس اس کے اوپر بیت گئے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کسی بچے کو کہتے رہیں تم بزدل ہو، تم بزدل ہو، تم بزدل ہو، تو وہ بزدل ہو جاتا، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی. وہ کیفیت پیدا ہوئی، شائی ہو گئے، وہ اپنے گھروں سے نکلنا، اپنے دیہات سے نکلنا، اپنے علاقوں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لہذا وہ فوج میں نہیں آئے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر مارشل لا چلتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو دشمن ہیں ملک کے وہ موجود ہیں، انہیں موقع ملتا ہے ایکسپلوائٹ کرنے کا کہ پنجاب تم پر حکومت کر رہا ہے. پنجاب کہاں حکومت کر رہا ہے؟ پنجاب کے عوام بھی اسی طرح دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہیں. کچھ خاندان ہیں اوپر کے جیسے ہر صوبے کے اندر موجود ہیں، وہی ہیں جو خوشحال ہیں، ورنہ عام پنجابی کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن یہ ہے کہ دشمنوں کو موقع تو آپ نے فراہم کر دیا، ہتھیار ان کے ہاتھ میں تو آ گیا کہ پنجاب ہم پر حکومت کر رہا ہے. کیا حق پہنچا ہے پنجاب کو ہم پر حکومت کرنے؟ یہ مختلف اسباب ہیں کہ جن کی طرف 1982 میں میں نے توجہ دلائی، اس کے بعد مسلسل کہتا رہا ہوں. البتہ یہ سمجھ لیجئے میرا اپنی جگہ جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے، میں اس بنیاد پر نہ کسی تحریک کو اٹھانا چاہتا ہوں نہ کسی تحریک میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر سیاسی حقوق کے عنوان سے کوئی تحریک چلے گی تو وہ لادینی سیکولر جو نظام ہے، سیکولر ڈیموکریسی، اس کی طرف چلی جائے گی. ہمارے ہاتھ پلے پھر کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم اپنا اس کے اندر محنت کا اور صلاحیت جو ہے اس کا صرف کاہے کو کریں؟ اگر کوئی صرف معاشی انصاف کے عنوان اور نعرے سے تحریک چلے گی وہ بے خدا کمیونزم اور بے خدا سوشلزم کی طرف چلی جائے گی. کیوں ضائع کریں؟ ہر شخص کو اپنی پرائیورٹی طے کرنی چاہیے. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ کارے خود کن کارے بیگانہ مکن، بر زمینے دیگرے خانہ مکن، اپنا کام کرو دوسرے کا کام نہ کرو. اگر ان ناروں کے حوالے سے کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ اسلام کا کام نہیں ہوگا، وہ تو پھر اپنے فطری رخ پر جائے گی، وہ یا سیکولر ڈیموکریسی کی طرف جائے گی یا یہ کہ وہ بے خدا اشتراکیت یا سوشلزم کی طرف جائے گی. تو جو اصل سبب ہے اس ملک کی تباہی کا وہ تو جو کا تو برقرار رہے. لہذا میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنی قوتوں کو تو رکھا ہے اس کے لیے، البتہ یہ کہ صحیح بات کہنے سے انشاءاللہ یہ زبان کبھی نہیں رکے گی. اگر کوئی بات غلط ہے اس بات کو غلط کہنا یہ لازم ہے، چاہے وہ ہمارے کسی دوست کی طرف سے آ رہی ہو، اور جو بات صحیح ہے اصلا اس کو صحیح کہنا لازم ہے چاہے بظاہر ہمارے دشمن کی طرف سے آ رہی ہو. قرآن کی تعلیم ہمیں یہی ہے، اعدلوا ہو اقرب للتقوى، بات انصاف کی کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے. ولو علی انفسکم ابی الوالدین والاقربین، انصاف کی بات چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، بات انصاف کی کرو. یعنی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا. اگر وہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے تو اس کی تائید کرو. یہ ہے صرف میرا موقف کہ جو بات صحیح ہے اس کی تائید کروں گا، چاہے مجھے کہیں بولنے کی اجازت نہ رہے. میں اگر ایک موقع پر
دس سال ایک مسجد کی خدمت کرنے کے باوجود مجھے اس مسجد سے انقطاع کا صدمہ جو ہے وہ جھیلنا پڑا، صرف اس لیے کہ میں نے نظام مصطفیٰ کی تحریک کو اسلامی تحریک نہیں مانا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خالص سیاسی تحریک ہے، سیاسی اعتبار سے اس کے جو بھی پروز اینڈ کونز ہیں، جو فار اور اگینسٹ ہے اس کو بیان کیجیے، لیکن یہ کہ اسے اسلامی تحریک قرار دینا جبکہ وہاں صورتحال یہ ہو رہی ہے، کوئی جلوس نکل رہے ہیں اور عصر کی نماز جا رہی ہے اور مغرب کی نماز جا رہی ہے، اور اس کے بڑے لیڈر کھڑے ہو کر مسجد خضرا کے باہر کھڑے ہو کر پبلک میں اعلان کر رہے ہیں کہ نماز تو میں بھی نہیں پڑھتا. اسلام کی روح سے تو ان کی جگہ قید خانہ تھی، وہ اسلام جو ہے کسی دینی جلسے کے اسٹیج کے اوپر اسے آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. وہ تحریک جو ہے ایک سیاسی تحریک تھی. میں نے کہا اور برمدا کہا مسجد مجھے چھوڑنی پڑی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسی طریقے سے کوئی اور مسجد مجھے چھوڑنی پڑے، مجھے اس کی تکن کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ اصول ہے کہ جو بات صحیح ہوگی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا کہنے والا کون ہے، میں کہوں گا کہ وہ بات صحیح، اس کی میں تائید کروں گا. جو بات غلط ہوگی یہ دیکھے بغیر کہ کون کہہ رہا ہے، میں اس کو غلط قرار دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری توانائیاں، میری قوتیں، میری صلاحیتیں عملاً وقف ہیں صرف اسلامی انقلاب کے. میں کسی تحریک میں بالفعل حصہ نہیں لوں، کسی کے ساتھ جو ہے مجھے اپنا اشتراک عمل نہیں کرنا ہے. بات صرف ضرور کہنی. اس کے ضمن میں میں پھر ایک مرتبہ یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں، اب بھی غنیمت ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی اپوزیشن گروپس ہیں، سوائے یہ کہ وہ جو بھی فرنٹ بنا ہے کنفیڈریشن کا فرنٹ اور وہ، اور یا جی ایم سید وغیرہ کا گروپ یا ولی خان کا گروپ، ان کا ابھی کوئی عوامی عمل دخل اس ملک میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ابھی وقت ہے کہ ہوش میں آ جایا جائے. اور اس ملک میں جو دستور کا خاکہ بنا تھا سن 73 میں، جس کو بنانے والے وہ لوگ تھے جن کے الیکشن کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، یہ مانا گیا تھا کہ وہ غیر جانبدار الیکشن تھا، ان لوگوں نے بنایا اور کنسنسس تھا اس میں، ہر پارٹی نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو بہت غنیمت ڈاکومنٹ ہے. اس میں صرف ایک ترمیم جو تھی وہ عوامی دباؤ سے ہوئی، عوامی تحریک سے ہوئی، وہ جینوئن ترمیم ہے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی ترمیم. باقی سب جو بھی اس وقت کی ایک سیاسی جماعت نے اپنی بروٹ میجورٹی کے بنیاد پر کیا تھا، اس سب کو کل عدم قرار دے کر اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر سیاسی عمل کا آغاز دوبارہ کر دیا جائے. کسی پر کوئی پابندی نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی قدغنے نہ ہو، کسی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں. جو بھی اس ملک کا شہری ہے وہ اس کے سیاسی حقوق رکھنے والا ہے، اس کے پاس ووٹ بھی ہے، الیکشن لڑنے کا حق بھی موجود ہے. ایک مرتبہ کھلے عام ابھی میں سمجھتا ہوں اس ملک میں ملک کی سالمیت پر یقین رکھنے والوں کی اتنی عظیم اکثریت ہے کہ انہیں بھرپور موقع دیا جائے تو وہ ظہور میں آ جائے گا. مشرقی پاکستان میں بھی اوپن ریفرنڈم اگر کرایا گیا ہوتا آخری وقت تک، مجھے یقین ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا وہاں پہ کوئی سوال نہیں. لیکن یہ جب آپ سپریس کریں گے، آپ دباتے چلے جائیں گے، آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ہتھکنڈہ استعمال کریں گے، اس کا رد عمل خوفناک ہوتا ہے. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کس قدر شدید ایک رد عمل ہماری تاریخ کے اندر آ چکا ہے. لیکن یہ کہ ہم اسی رخ پر جا رہے ہیں، وہی ہمارے طور طریقے ہیں. ہر انسان اپنی جگہ پر سمجھے بیٹھے کہ میں اپنے کل ہوں اور میں ہی ہوں کہ جو اس ملک کا محافظ ہوں. یہی سب سے بڑا میگیلومینیا جو ہے، یہ اپنے ایک بڑے عظمت کا احساس، یہی سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہوتا ہے قوموں کی سطح پر. لہذا اس معاملے میں وہ وقت آ چکا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس پر کہ صدر ایوب صاحب کے زمانے میں گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، لیکن جب ایک حد تک پانی گزر چکا ہوتا ہے سرحدوں سے، پھر وہ گول میز کانفرنسیں جو ہے مفید نہیں ہوتی. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ موقع موجود ہے کہ تمام اپوزیشن گروپس، آخر جو لوگ الیکشن لڑ کر اب آئے ہیں وہ کیوں نہیں دوبارہ الیکشن لڑ سکتے، وہ آئے کھلے میدان کے اندر دوبارہ آ جائیں، موجودہ حکومت اسے مڈ ٹرم الیکشن قرار دے دے. جبکہ وہ لوگ جو ہے وہ تو اس کو مڈ ٹرم بھی نہیں کہتے، وہ سمجھتے کہ پہلا الیکشن جو ہے اس دستور کی بنیاد پر ہوا ہے جسے ایک فرد واحد نے آربیٹریلی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اس میں ترمیمیں کی. اگرچہ الیکشن غیر جانبدار تھا اس میں کوئی شک نہیں، الیکشن میں پارٹیسپیشن ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ جس بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہے وہ بنیاد متفق علیہ ہے. بہرحال یہ ہے وہ بات جو میں کہتا رہوں گا، چاہے کسی کو پسند آئے ناپسند. ویسے یہ کہ پولیٹیکل سین پر مختلف ایکٹرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بینظیر صاحبہ آئی تھی اور بڑے دھڑلے سے آئی تھی، ان کے ساتھی ہیں، اس وقت وہ پس زندہ جا چکے ہیں، ایک نیا جو ہے ایکٹر وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ چیزیں قومی سطح پر فیصلہ کن نہیں ہوتی. فیصلہ کن تو یہ کہ معاملہ ہے کیا، اس کی اصل اساس کو پکڑیے اور اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کی. باقی جہاں تک میں نے عرض کیا، میری صلاحیتیں میرے رفقا کی صلاحیتیں، میں نے جو چھوٹی سی تنظیم بنائی ہے، میں نے جو بھی ایک چھوٹی سی جمعیت فراہم کی ہے، وہ ان میں سے کسی میں کبھی حصہ نہیں لے سوائے اظہار خیال، صحیح بات کو صحیح کہنا چاہے وہ کسی کی طرف سے، غلط بات کو غلط کہنا چاہے وہ کسی کی طرف سے، اس کے سوا ہمارا اس میں عملی حصہ نہیں ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس مسجد کے نمازیوں کو آج یہ آیات اور ان کا ترجمہ ذرا صرف کانوں، سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا چاہیے. یہ اسلامی انقلاب کی دعوت، یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے پکار، اس کے لیے لوگوں کو بار بار للکانا، یہ کب سے یہاں ہو رہا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے عملاً کچھ بھی جنبش کرنے کے لیے تیار ہوئے. ذرا ان آیات کو اس پس منظر میں پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور منہ نہ موڑو اس کی طرف سے، اس کے باوجود کہ تم سن رہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کون سی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ خود زمین پر نہیں اترا اپنی دعوت پہنچانے کے لیے، اس نے اپنے رسول کے معرفت اپنی دعوت پہنچائی. یہی وجہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے بعد تسمیہ کی ضمیر نہیں آئی ہے، ولا تولوا عنہ واحد کا سیدھا، اس لیے کہ عملاً وہ پکار تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میری طرف. اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں کب؟ غزوہ بدر کے بعد. اس میں اصل مخاطب کون ہے؟ اصل میں انصار ہیں. مہاجرین کی چھوٹی سی جمعیت، وہ تو پہلے ہی سے سربکف تھی، انہوں نے تو جانے ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی، جو اپنے اہل و عیال کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اور آ گئے تھے مکے کو خیر بات کر کے مدینہ منورہ، ان کے بارے میں تو کوئی خیال نہیں تھا کہ کوئی بھی ان کے ارادے میں اور ان کی عظیمت میں کہیں کوئی تزلزل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تو ان تمام امتحانات سے گزر چکے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تزکیے سے فیضیاب ہوئے تھے مکی زندگی میں. اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، مدینے والے لوگ، ان کے لیے تو امتحانات کا ابھی سلسلہ شروع ہوا تھا. انہیں سے کسی کو وہ مار نہیں کھانی پڑی جو بلال نے کھائی تھی اور جو خباب نے کھائی تھی رضی اللہ تعالی عنہما. انصار میں سے تو کسی نے وہ مار نہیں کھائی، اس لیے کہ وہاں تو دونوں قبیلے بڑے ایک دم ایمان لے آئے، کچھ لوگ منافق ان میں رہ گئے، اکثر و بیشتر لوگ ایمان لے آئے، لہذا وہ نہیں تھا. لیکن اب غزوہ بدر جو ہے، یہ پہلی ان کے ایمان کا پہلا امتحان بن کر آیا تھا، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ثابت قدم رہے، کامیاب رہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اور بہت سے لوگ موجود تھے، ان کی طرف ہوئے سکون ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول کی پکار پر جبکہ تم سن رہے ہو روگردانی نہ کرنا. اب سوال یہ کہ یہ پکار کون دے گا؟ رسول کا کوئی امتی ہوگا، کوئی اس کا ادنا جانسار ہوگا، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی وحی نہیں آئے گی. لیکن جو بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے اور جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دے دے کہ وہ کوئی سیاسی اپنی ایمبیشنز کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ وہ واقعتاً اللہ کے دین ہی کے لیے کھڑا ہوا پکار رہا ہے، تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے صرف اسے اساطیر الاولین اور پچھلوں کی کہانیاں سمجھ کر نہ پڑھیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے دعوت عمل ہے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور نہ بن جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے کہا ہم نے سنا. وہم لا یسمعون، حقیقت میں وہ نہیں سنتے، سنتے ہیں، ہر جمعے میں آ رہے ہیں لیکن نہیں سنتے، اس لیے کہ کوئی جنبش نہیں، کوئی ان کے عمل کے اندر کوئی حرکت جو ہے اس کے آثار. سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے، سننے کے بڑے شائق نظر آتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، نبی یہ بہت قریب آ کر آپ سے کان لگا کر بیٹھتے ہیں آپ کی محفلوں کے اندر، لیکن حقیقت میں یہ سنتے نہیں. فرمایا ان لوگوں کے مانند نہ بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ذرا حالے کہ وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو سم اور بکم ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، سن رہے ہیں اور ہضم کیے چلے جا رہے ہیں. ان کی زبان بھی حق کے لیے کھل نہیں رہی، ان کی نہ جنبش ہو رہی ہے ان کے اعضاء و جوارے میں، نہ وہ کچھ کرنے کے لیے عملاً جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں، نہ زبان ہی تک کھولنے کے لیے تیار. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ بڑی حسرتناک آیت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ انہیں سنوا بھی دیتا. حقیقت میں وہ مسلوب التوفیق ہو چکے، ان میں خیر ہے ہی نہیں، خیر کی استعداد ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ انہیں سنواتا نہیں. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دیتا تب بھی وہ اعراض ہی کرتے اور پیٹ موڑ لیتے. لہذا ایسوں کو سنوانا بھی چیک کاٹ کس فائدے میں؟ یہ ذرا یہ آیات غور سے سننے کی ہے ہر مسلمان کے. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ لوگ بھی اسلام کے دعوے دار تھے. کس دور کے لوگ ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے زمانے کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دور کا کم سے کم مسلمان بھی آج کے اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان سے افضل. لیکن یہ کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے. آخر قرآن مجید ہائپوتھیٹیکل باتیں تو نہیں کر رہا، یہ کوئی فرضی باتیں تو نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ واقعات. جس زمانے سے بہتر زمانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس زمانے سے بہتر زمانے پر کبھی یہ سورج چمکا نہیں ہے، اس زمانے میں وہ لوگ موجود تھے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو استجابت کرو، لبیک کہو اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر. اللہ کی پکار کیا ہے؟ اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اللہ کی پکار کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غالب کرو تمام کے تمام ادیان پر. اللہ کی پکار کیا ہے؟ ہم نے جو نظام عدل دیا ہے اس کو قائم کرو. ہم نے بھیجے اپنے رسول، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، لوگ اس پر کاربند ہو. یہ اللہ کی پکار ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکارتا ہے. پھر دیکھیے، یہاں پر تسنیے کا صیغہ نہیں آیا، پھر واحد کا صیغہ. پکار کون رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ پکار رہے ہیں. جبکہ وہ تمہیں پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اس بات کی دعوت دے رہے تھے، مسلمانوں اب نکلو اللہ کی راہ، اب تمہاری تلواریں میان میں نہ جائیں جب تک کہ اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب نہ ہو جائے. اسی سورہ انفال میں وہ آیت موجود ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب جب دور شروع ہو چکا ہے، اب جب کہ وہ انقلابی جدوجہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرحلے میں آ چکی ہے کہ تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، تو دیکھنا کہیں درمیان ہی میں تھک ہار کر نہ بیٹھ رہنا، یہ تلوار نیام میں واپس نہ جانے پائیں جب تک کہ اللہ کا دن فیصلہ کن طور پر غالب نہ ہو جائے. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکار رہا ہے اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی. بظاہر دیکھیے، الفاظ دیکھیے، بظاہر تو یہ جان کا سودا ہے، جان دینی پڑے گی، اور جان دیے بغیر دین کبھی غالب نہیں ہوا. جب تک کہ یہ ارادہ اور عزم نہ ہو جائے دین کا بھی غالب نہیں ہو، جب تک کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نہیں آئیں گے لوگ، اور پہلے وہ اپنے اوپر نافذ کر چکے ہوں. یہ نہیں، ہمارے ہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں، غریبان کھول کر گولیاں کھائیں، لیکن یہ کہ وہ پہلا مرحلہ نہیں تھا، خود ان کے اپنی زندگیوں میں دین موجود نہیں تھا، لہذا وہ جانیں جو ہیں وہ اپنی نیک نیتی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر پالے پالے، دنیا میں کوئی نتیجہ خیز نہیں نکل سکا، کوئی اس سے جو ہے وہ انقلاب برپا نہیں ہو سکا. ہوا ہے، بارہا ہوا ہے، ناموس رسالت پر لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، مسجدوں کی حرمت کے اوپر کٹ مرے ہیں، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم. لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مرحلہ کیا، پہلے اپنے اوپر نافذ کرو، یہ تمہاری صداقت کی دلیل ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اپنے اوپر اپنے گھر میں نافذ کیے بغیر اگر تم میدان میں آ جاتے ہو اللہ کے دین کے لیے سرمکف ہو کر بھی، تب بھی یہ نتیجہ خیز ہونے والی بات ہے. لیکن چاہے اس میں جان کا اندیشہ ہے، وہاں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، لیکن جان لو اسی میں زندگی ہے، یہی اصل حیات ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اذا دعاكم لما يحييكم. جس بات کی طرف اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ حیات بخش ہے، وہ زندگی عطا کرنے والی اصل زندگی وہ ہے. دنیا کی زندگی بھی لنحيينهم حیاتا طیبہ، وہ زندگی بھی پاکیزہ زندگی ہوگی، اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کو تو کہنے کیا ہے. وَعْلَمُوا، یہ جہاں قرآن مجید کوشن کرنا چاہتا ہے، وارن کرنا چاہتا ہے، وہاں عام طور پر یہ لفظ ہے کہ وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ کیا ہے، بڑا مشکل مضمون ہے. یہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کے قلب کے بعد. قلب کیا ہے؟ منبع ارادہ ہے، یہاں سے عزم پیدا ہوتا ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سن سن کر اور ٹالتا رہے، انسنی کرتا رہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالی کا قانون حائل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر عزم اور ارادہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں کہتا ہے تبع اللہ علی قلوبہم، کہیں کہتا ہے ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. عافیت اس میں ہے کہ جب حق سامنے آئے انسان اسے قبول کرے، لبیک کہے، فوراً اس کی تصدیق کرے. اور اگر مصلحتوں کی بیڑیاں پڑی رہ جائیں، اگر لوگ جو ہیں دائیں بائیں دیکھتے رہ جائیں، تو پھر وہ حق کو دیکھنے اور سمجھنے کی استعداد بھی اللہ سلب کر لیتا، دل پر مہر ہو جاتی. اسی کو یہاں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جو بدکار ہوں گے اور ظالم ہوں گے، بلکہ یہ کہ گیہوں کے ساتھ گھل بھی پس جائے، وہ بھی جو بیٹھے رہ گئے، وہ بھی کہ جنہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم گردانے جائیں گے، اسی طریقے سے صدا کے مستوجب ہو جائیں گے جس طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قانون کو للکارا، اللہ کے قانون کو توڑا اور اللہ کی حدود کو پامال کیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا، یہ آیت ذرا غور سے سنیے، یہ خاص طور پر ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لیے آج سے 45-50 برس پہلے کے حالات دیکھیے، کیا تھے ہمارے حالات. ہم لرزہ و ترساں تھے، خائف تھے، ہندو میجورٹی ہمیں ہڑپ کر جائے گی، ہمارا تہذیبی تشخص ختم کر دے گی، ہمیں پلے دار بنا کر رکھ چھوڑے گی، ہمارے ہاں صرف یا بشتی رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے، یا شاید کوئی پنواڑی رہ جائے، باقی معاشی اعتبار سے ہمارا استحصال ہوگا، سماجی اعتبار سے استحصال ہو جائے گا، وہ ہمارا مذہبی تشخص بھی ختم کر دیں. اور آج ہندوستان میں واقعتاً شدید خطرات موجود ہیں اسلام کے تشخص کے لیے، وہاں شدید خطرات موجود ہیں. اگرچہ قوم ہے 15 کروڑ کی قوم ہے، ان میں بڑے ہمت والے بھی ہیں، جیدار بھی ہیں، لیکن یہ کہ مقابلہ جو ہے وہ 70-75 کروڑ کے ساتھ ہے، لہذا معاملہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. آج ذرا اس نقشے کو ذہن میں رکھیے جب پاکستان کے لیے آپ تحریکیں چلا رہے تھے، کیوں چلا رہے تھے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو ان دنوں کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جبکہ تم تھوڑے تھے، وہی قلت اور کثرت، اقلیت اور اکثریت کا معاملہ. اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں دبا لیے گئے تھے. تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اٹک لے جائیں گے، تمہارا تشخص ختم کر دیں گے، تمہاری حیثیت ختم کر دیں گے، سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر تمہیں اچھوت بنا کر رکھ دیں گے۔ تمہیں اندیشہ تھا کہ نہیں تھا؟ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ الْمُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی نصرت خصوصی سے تمہاری تائید فرمائی، تمہیں طیبات سے رزق عطا فرمایا۔ اس معاشی فراوانی کا اور خوشحالی کا تصور کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکستان میں عطا فرمائی، ہمیں جو آزادی ملی۔ ہمارے لیے آج ہندوستان کا مسلمان، اس کے لیے معیشت کے دروازے جس طرح بند ہیں، کچھ تھوڑے سے علاقے ہیں، مدراس کا علاقہ ہے، کہیں کیرالا وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں مسلمان کچھ چین کا سانس لے لے تو لے لے، باقی پورا ناردن انڈیا جو ہے معاشی اعتبار سے مسلمان کے لیے جہاں ذرا وہ سر اٹھاتا ہے وہیں پر کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مراد آباد میں کیوں ہوئے تھے فسادات؟ اس لیے کہ وہ برتنوں کی انڈسٹری جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر ایکسپورٹ ہوئی بڑی، وہ ذرا وہاں مسلمان کھاتا پیتا ہو گیا، وہیں کچل دیا گیا۔ احمد آباد میں کیوں مسلمان مارا جاتا ہے؟ وہاں بھی مسلمان کچھ خوشحال ہونے لگا تھا، وہاں پر بھی در حقیقت یہی اصل شے، مذہب نہیں ہے بنیاد، وہی وہ معاشی مسئلہ۔ ہندو کبھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مسلمان نمازیں پڑھتا رہے اس کا کیا جاتا ہے، نماز سے وہ نہیں روکتا، روزے رکھے اس کا کیا جاتا ہے۔ اصل میں جو معاملہ وہ یہ ہے، مسلمان کو کہیں بھی وہ معاشی اعتبار سے خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہے، سوائے ساؤدرن انڈیا کے کہ وہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان کو کچھ سکون جو ہے میسر ہے، باقی کہیں پورے ہندوستان کے اندر مسلمان کے لیے معاشی طور پر جو ہے وہ خوشحالی کا امکان نہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے اللہ نے جو خوشحالیاں عطا فرمائی۔ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ الْمُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تم شکر کرو، تم اللہ کا حق مانو، تم وہ وعدے پورے کرو۔ اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم ویایا فرحبون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یہ کیا ہے خیانت؟ کیسے اللہ سے خیانت کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کا دیا ہوا جسم اور اس کی صلاحیتیں اگر اس کے لیے نہیں لگاتے تو خیانت کر رہے ہیں۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، کسی کو کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو اس پر پورا اتر رہا ہے کہ اللہ میری جان، میری زندگی، میری موت، میرا جاگنا، میرا سونا اور میرا کھانا اور میرا پینا اور میری نماز اور میری قربانی سب تیرے لیے، اگر تو ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، نہیں تو خیانت ہے۔ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا عطا کردہ، اس کو اللہ کی راہ میں اگر نہیں لگایا اور صرف نہ کیا تو جان لو کہ یہی خیانت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یہ سب کچھ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، کوئی شے تمہاری ملکیت نہیں۔ امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ اب جبکہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ مانگ رہا ہے کہ میری امانت مجھے لوٹاؤ، لگاؤ جان اللہ کی راہ میں، لگاؤ مال اللہ کی راہ میں، اگر تم اعراض کرو گے تو یہی خیانت ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے یہ اموال اور تمہاری یہ اولاد یہی فتنہ ہے، یہی ہے جو تمہارے پاؤں میں بیڑیا بن کر پڑ جاتے ہیں، انہی کی محبتیں، انہی سے دلی تعلق ہے جو تمہیں قدم بڑھانے سے روکتا، آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، ان میں سے کوئی چیز بھی پائیدار نہیں، نہ مال پائیدار ہے یہاں سے چھوڑ کے جانا ہوگا، نہ اولاد، چھوڑ کے ہی جانا ہے اسے بھی یہاں، اور پھر کیا پتا ہے وہ اولاد تمہارے جمع کردہ خزانوں کو علل و تللوں میں خرچ کرتی ہے، بدماشیوں میں اور عیاشیوں میں صرف کرتی ہے، یا یہ کہ کبھی اسے توفیق بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ تمہارے لیے کوئی دعائے خیر بھی اللہ تعالیٰ سے کر لے، تمہیں کیا معلوم؟ جان لو کہ اجر ہے تو اللہ کے پاس ہے، جہاں انشورڈ ہے تمہارا اجر و ثواب، جو وقت اللہ کے لیے لگایا وہ محفوظ ہو گیا، جو پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا وہ در حقیقت دائم ہے، وہ اس بینک میں جمع ہو گیا جس کے لیے کہیں خسارے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ جو میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ سناتا رہا ہوں آپ کو، زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری بھی ہے اور ڈاکہ بھی ہے اور کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری نہ ڈاکہ نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ مال یہاں جمع کیا ہے، دل یہیں لگا ہوا ہوگا۔ جب فرشتہ جان کھینچے گا تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے کھینچے گا جیسے کہ گرم کباب جو ہے وہ سیخ پر سے کھینچا جاتا ہے، اور اگر مال اور جان کے لیے بہترین اپنی توانائیاں اور مال اپنا جمع کرایا ہے اللہ کے ہاں، اپنی کوششیں اور جد و جہد اس کے ہاں جمع کرا دی ہیں، تو پھر اس دنیا میں جب بلاوا آئے گا نشان مرد مومن بات گوئم مر گایت تبسم بر نبے، حدیث میں فرمایا جان ایسے نکلے گی جیسے کہ ایک بند مشکیزے میں سے ایک قطرہ نکل کر جھلک جاتا ہے۔ یہ ہوگی کیفیت اس انسان کے اس دنیا سے رخصت کی، بلکہ وہ تو خوش آمدید کہہ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صرف سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے ان آیات الہیہ کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لگائیں اپنے آپ کو اور عزم کر لیں کہ ہمارا جینا اور مرنا اس ملک کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کی شرط اول پھر عرض کر رہا ہوں اپنے اوپر اسلام کا نفاذ، یہ اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا تو سب کہانیاں ہیں، پھر سارے دعوے نرے جھوٹے دعوے۔ اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے حیط اقتدار میں اسلام کو نافذ کرو، پھر مل جل کر ایک قوت بن جاؤ۔ میری وہ کتاب استحکام پاکستان ختم ہوئی تھی اس جملے پر، پاکستان کا بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلامی انقلاب سے وابستہ ہے۔ مجھے لکھنا ہے اس کا دوسرا حصہ، میں آپ سے استدعا کر رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس کو جلد از جلد لکھ لوں۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وہ بات بھی سامنے آ جائے کہ اس انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ تو آئے گا تو دوسروں کے لیے۔ اس مسجد کے نمازی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے سامنے بات واضح نہیں ہے۔ میں نے آٹھ آٹھ نو نو تقریروں کے اندر سیرت النبی کا تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسلامی انقلاب کے مراحل کیا ہیں۔ لہذا یہاں کے لوگوں کے لیے انتظار نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر بھی وہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے۔ دعا فرمائیے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین۔